إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله قابل احترام ماں اور بہنوں دینی تعلیم بچوں کی دینی تعلیم و تربیت ماں باپ کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے بلکہ لوگوں کو حق بات کا سمجھانا انہیں معروف کی تاکید کرنا اور منکر سے روکنا یہ اس پوری امت کی ذمہ داری ہے جس کی بنیاد پر اس کو خیر امت کہا گیا ہے لہذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانے کہ کیا معروف ہے اور کیا منکر ہے کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے کیا توحید ہے کیا شرک ہے کیا ایمان ہے کیا کفر ہے چونکہ بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں ان کو سنتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں جو عقائد ماں باپ کے ہوتے ہیں جو افکار ماں باپ کے ہوتے ہیں جو اعمال ماں باپ کرتے ہیں بچے اسی کو مانتے ہیں اسی پر عمل کرتے ہیں ماں باپ کا دین اولاد میں آتا ہے اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا پھر مجوسی بنا دیتے ہیں فَإِن كَانَ مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمْ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر ماں باپ مسلمان ہوں تو بچہ بھی مسلم ہوتا ہے اگر ماں باپ اسلام پر ہوں سچے اسلام پر علم اور عمل کے ساتھ ایمان توحید اور سنت کے ساتھ اگر واقعی مسلمان ہوں ماں باپ تو بچے کی زندگی میں بھی وہی اسلام آتا ہے لہذا جہاں اولاد کی تربیت پر بات ہوتی ہے اس میں ایک بہت اہم نقطہ رہ جاتا ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے اولاد کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے لیکن کیا ماں باپ کی تربیت کے بغیر اولاد کی تربیت ہو سکتی ہے ایک بہت اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب آپ ایک برتن سے دوسرے برتن میں پانی شربت یا کچھ ڈالتے ہیں بڑا برتن ہی اگر خالی ہو تو چھوٹے برتن میں کیا آئے گا اگر ماں باپ سے دین اولاد میں منتقل ہوتا ہے تو اولاد کے دیندار بننے اولاد کے حقیقی اسلام پر چلنے علم و عمل کا جامع ہونے نیک صالح بننے کی تمنا کرنا یہ عبث ہے اگر اس کی تربیت کرنے والے اس کے ساتھ زندگی بتانے والے اس کی پرورش کرنے والے خود دیندار نہ ہوں لہذا اولاد کی تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی تربیت کی جائے، انہیں دین معلوم ہو، ان کے پاس اسلام کے صحیح عقائد ہوں، ان کے پاس قرآن و سنت کی بنیاد پر دین کی معلومات ہو، وہ محض فرضی قصے کہانیوں میں باطل افکار اور عقائد میں جینے والے نہ ہوں، بلکہ ان کے پاس صحیح علم ہو جو قال اللہ قال رسول اللہ کی بنیاد پر ہو۔ لہذا یہ جو کورس ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ خاص طور سے ماں جس کے پیٹ میں، جس کے رحم میں اور جس کی گود میں بچہ پلتا ہے، اس کو دین سکھایا جائے اور دین سکھانا سکھایا جائے۔ اس لیے کہ بعض اوقات انسان کو معلوم ہوتا ہے لیکن وہ بتا نہیں پاتا، وہ سمجھا نہیں سکتا، تو علم ہونے کے باوجود بھی ایک انسان گونگا رہے، وہ بتا نہ پائے، یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی کی چیز ہے۔ لہذا یہ کورس اسی مقصد سے کیا جا رہا ہے کہ مائیں خاص طور سے دین کی باتوں کو سیکھیں اور سکھانا بھی جانیں کہ کیسے بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ پچھلے درس میں ہم نے حدیث جبریل جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تین مراتب، اسلام، ایمان اور احسان، اس پر گفتگو کی تھی، جبریل نے سوالات کیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات دیے، جس سے ایک اجمالی خاکہ دین کا ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات قرآن و سنت میں دیکھی جا سکتی ہیں کہ ایمان کے ارکان کی تفصیل کیا ہے، اسلام کے ارکان کی تفصیل کیا ہے اور واقعی احسان کیا ہے، لیکن اجمالی طور پر ہمارے پاس دین کیا ہے اس کا ایک خاکہ سامنے آتا ہے۔ آج سے ہم جو اس کا ایک حصہ، اس کتاب کا پہلا حصہ شروع کر رہے ہیں وہ ہے اسلامی عقیدہ، کہ اسلامی عقیدہ کیا ہے۔ اس میں کل 30 سوالات ہیں جن میں خاص طور سے توحید اور اتباع اور اسی طرح سے کفر اور ایمان اور نفاق اور اسی طرح سے صحابہ کون ہیں، اولیاء اور اس طرح کی جو بنیادی باتیں ہیں جن میں عام طور سے لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں اور جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم کو سمجھنا ہے کہ واقعی یہ عقیدہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے۔ تفصیل بھی بہت ہم اجمالی دیکھیں گے، اس لیے کہ کورس بہت مختصر ہم کو کرنا ہے، بہت طویل نہیں کرنا ہے، دو کتابیں ہم کو مکمل کرنی ہیں اور یہ 8 حصوں میں سے پہلا حصہ ہے، لہذا ہم بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی بجائے اختصار سے کوشش کریں گے کہ ہر مرتبہ میں ایک حصہ ختم ہو تاکہ رمضان سے پہلے پہلے ہماری یہ پہلی کتاب مکمل ہو جائے۔ عقیدے کے معنی ہم نے پچھلے درس میں دیکھے کہ وہ بنیادی باتیں، وہ بات جس کو آدمی دل کے ساتھ جوڑ کے رکھے اور یقین کے ساتھ مانتا، اس کو عقیدہ کہتے ہیں، یہ عقدہ سے بنا ہوا ہے یا عقود سے بنا ہے۔ اس میں سوالات ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ہمارا رب کون ہے؟ بچوں کو آپ کو یہ سوال اور اس کا جواب سمجھانا ہے کہ ہمارا رب کون ہے۔ اس میں آپ کو بتانا ہے رب کے معنی کیا ہے۔ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ خاموش ہو جائیں۔ یہاں پر آپ کو رب کے معنی سمجھانے ہیں اور اس کی دلیل کو آپ کو سمجھانا ہے، بچوں کو بچوں کے طریقے سے ان کے انداز میں آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھانا ہے۔ ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ رب کے معنی مالک اور پالنے والے، پرورش کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور وہی ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آبا و اجداد کا بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ سورہ الصافات آیت نمبر 126۔ رب کا لفظ بنیادی طور پر دو چیزیں اس میں شامل ہیں۔ رب کے لفظ میں دو چیزیں اس کے ماتحت آتی ہیں۔ ایک مالک، مالک عربی زبان میں رب بنیادی طور سے مالک کو کہا جاتا ہے، رب الدار گھر کا مالک، تو عربی زبان میں رب مالک کے لیے آتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ صرف مالک نہیں ہے، مالک کے ساتھ ساتھ وہ خالق بھی ہے۔ تو یہاں چار چیزیں اس کے ضمن میں آتی ہیں۔ نمبر ایک خالق، دو مالک، تین رازق، اور چار مدبر۔ یہ چار چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں رب کے معنی میں۔ جب ہم اللہ کو رب مانتے ہیں تو اس میں چار چیزیں آتی ہیں۔ ایک، اللہ خالق ہے، کچھ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دیا، اللہ کے اس کو پیدا کرنے سے وہ چیز پیدا ہوئی، ہم، آسمان و زمین اور ساری چیزیں۔ دو، پیدا کر کے اس نے کسی کے حوالے نہیں کر دیا، وہ مالک ہے، وقتی طور پر لوگوں کو اس نے دیا ہے، مال، پیسہ، گھر، بار، ساری چیزیں، لیکن حقیقی مالک وہ ہے، اس نے وقتی طور پر لوگوں کو دیا ہے، اصل مالک اب بھی وہی ہے۔ تین، رازق، آسمان سے بارش برسانا، زمین سے اناج اگانا، زمین، خشکی، تری، ہوائی، پرندے، ان سب کو رزق دینا، اور انسان کو بھی اللہ دیتا ہے، وہ رازق ہے ساری مخلوقات کا، سب اس نے پیدا کیا ہے، بھوک بھی اس نے پیدا کی اور کھانا بھی اس نے پیدا کیا ہے، تو بندوں کو کھانا وہ کھلاتا ہے اور وہی بندوں کو سیراب کرتا ہے، سیر کرتا ہے۔ چار، مدبر، مدبر تدبیر کرنے والا، مدبر اللہ کے اسماء میں سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے۔ تو تدبیر کا مطلب کیا ہے؟ نظام چلانا۔ سورج نکلتا ہے، رات آتی ہے، دن آتا ہے، موسم بدلتے ہیں، بارش، سردی، گرمی، ہوائیں چلتی ہیں، ساری چیزیں کائنات میں ہوتی ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی صحت مند ہوتا ہے، کوئی کامیاب، کوئی ناکام، کوئی خوش، کوئی غم، کوئی بیمار، کوئی پریشان، کوئی خوشحال، اس ساری کائنات میں جو واقعات ہوتے ہیں، تو یہ سارے واقعات اور یہ سارے حالات کون لاتا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ کسی کو ہدایت ملتی ہے، کوئی شفا یاب ہوتا ہے، کوئی محفوظ رہتا ہے، تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اپنے آپ تو نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو کرتا ہے۔ تو آپ کو بچے کو یہ چار چیزیں بتانا ہے کہ اللہ ہمارا رب، لیکن رب میں سب سے پہلے آپ یہ سمجھائیں گے وہ مالک ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز آپ سمجھائیں کہ صرف مالک نہیں ہے بلکہ رب کے معنی میں تربیت بھی آتا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رَبَّيَانِي، رب، ربا عربی زبان میں تربیت کرنے کے لیے آتا ہے۔ تربیت کرنا، وجود دے کر ادنا سے اعلیٰ کی طرف لے جانا، ناقص سے کامل کی طرف اور کمزور سے قوی کی طرف لے جانا، اور ہر مرحلے میں اس کو وہ دینا جس کی اس کو ضرورت ہے۔ دیکھیے، بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے، ماں کے پاس اس کے دودھ کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ پھر جب بڑا ہوتا ہے، تھوڑا دانت اس کو آتے ہیں، کھانے لائق بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا اور بڑا کر کے جوان کرتا ہے، پھر جوانی کے بعد ادھیڑ عمر آتی ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں لے جاتا ہے جیسا چاہتا ہے، اور ہر مرحلے میں جب بوڑا ہو جاتا ہے، پیٹ کمزور تو دانت بھی گر جاتے ہیں، ایسا مت کھاؤ جو ہضم نہیں ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ برابر اس کو جس مرحلے میں جو چاہیے اللہ ویسا کرتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے موت بھی مقدر کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بعد میں کمزور کر دیتا ہے تاکہ اس کے لیے دوسری ترقی ہو۔ کیا ترقی ہو؟ وہ موت کی تیاری کر سکے۔ اگر انسان بالکل ٹھیک ٹھاک ہمیشہ رہے گا اور بڑھاپا نہیں دیکھے گا، بڑھاپا ایک اعتبار سے اس کو یاد دہانی ہوتی ہے، اب وقت ہو گیا۔ انسان کے لیے وقت آنے سے پہلے اس کو تیار کرتا ہے بڑھاپا۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف حالات میں انسان کو ڈالتا ہے، یہ اللہ ہے۔ جیسے مرغی کا انڈا ہے، اس کے کئی دن گزر جانے کے بعد اس میں سے چوزا نکلتا ہے اور پھر وہ بڑا ہوتا ہے۔ پرندہ ہے، مچھلیاں ہیں، جانور ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو، ایک چھوٹا پودا ہے، بیج ڈالا، چھوٹی سی کونپل نکلی، پودا بنا، اس کے بعد بڑھتے 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 پیڑ بن جاتا ہے، پھلدار درخت بن جاتا ہے۔ تو مخلوقات کو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں لے جانے والا اللہ ہے۔ بچوں کو بتا سکتے تھے کہ تم پیدا ہوئے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، اب تم بڑے ہو گئے، بات کرتے ہو، تب تو بات بھی نہیں کرتے تھے۔ بات کرنے کی صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے۔ تم کو یاد بھی نہیں ہے، اب یاد رہتا ہے، یہ صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے۔ پہلے ناقص، اب دھیرے دھیرے ترقی ہو رہی ہے۔ تم کو یہ دانت نہیں تھے، دانت اللہ نے دیے۔ ساری چیزیں کرنے والا اللہ ہے، تو یہ تربیت کرتا ہے۔ یہ ہم تو نہیں کر رہے ہیں، ہم نے تمہارے دانت نہیں اگائے، ہم نے تم کو آنکھیں نہیں دی، ہم نے تم کو کان نہیں دیے، تم تو پیٹ میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیٹ میں رکھ کر یہ سب کچھ کیا۔ تو یہ اللہ ہے۔ بچوں کو یہ سمجھانا، ہمارا رب اللہ ہے۔ اللہ سے محبت بچے کو پیدا ہو کہ اللہ نے کتنا دیا۔ آپ ایک ایک کر کے نعمتیں گناؤ اس کو، اس کے ہاتھ بتاؤ، تمہارا ہاتھ، یہ انگلیاں دیکھو، بند کرو ہاتھ، کھولو مٹھی، دیکھو یہ کس نے بنایا، اگر یہ نہیں ہوتا تو، آنکھیں بند کرو، کیسا دکھ رہا ہے، اندھیرا، کھولو، ہاں اجالا دکھ رہا ہے، سب دکھتا ہے۔ آنکھ نہیں ہوتی تو کس نے دی آنکھ؟ ابو نے دی، ابو نے نہیں دی، ابو کو کس نے دی پھر؟ تو یہ اللہ نے دیا۔ تو بچے کو یہ سمجھایا جائے کہ ہمارا رب بہت اچھا ہے اور وہ ہر مرحلے میں ہم کو عطا کرتا ہے۔ تو کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، خالق، مالک، رازق اور تدبیر کرنے والا، مدبر، یہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہاں پر آیت اس کے ذمن میں آئی ہے، اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آبا و اجداد کا بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی انسان سے پہلے انسان، اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے، سارے انسانوں کا پیدا کرنے والا، چاہے وہ کسی بھی نسل میں ہوں، یہ سب کا سب پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ان کو بھی اللہ رزق دیتا تھا، ان کی زندگیوں میں بھی اللہ کا دخل تھا، اور اللہ تعالیٰ ان سب کا مالک تھا۔ ایسا نہیں کہ ہم سے پہلے کچھ لوگ تھے، ان کا مالک کوئی اور ہو، ہمارا کوئی اور ہے، نہیں، سارے انسانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، اسی لیے دیکھو ان کے ہاتھوں میں خون جو ہوتا ہے جسم کے اندر، ایک ہی ہے، دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، سب ہیں، سب کے سب انسان تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ایک جیسے ہیں۔ ایک جیسے کیوں نہیں ہیں؟ ایک جیسے ہوتے تو پہچانتے کیسے؟ ایک جیسے ہوتے تو ماں کو کیسے پہچانتے؟ ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی، اولاد ہم تم کو کیسے پہچانتے؟ سارے بچے ایک جیسے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو تھوڑا الگ الگ بنایا ہے، الگ الگ قبیلوں میں، خاندانوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بانٹا، رنگ و نسل کے اعتبار سے ان کو الگ الگ کیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانے اور ان کو پہچانا جائے۔ سب ایک جیسے ہوں گے اگر، کیسے پہچان سکتے ہیں، کیسے جان سکتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ تفریق نہیں ہو سکتی، تعارف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، پچھلوں کو بھی اور بعد والوں کو بھی، ساری دنیا کے انسان ان کو اللہ نے پیدا کیا، تو یہ سب کا رب اللہ ہے۔ لوگوں نے اپنے طور پر لوگوں کو رب بنا رکھا ہے، لیکن حقیقت میں سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ان کو سمجھانا ہے۔ سوال نمبر دو، زمین و آسمان اور ساری چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ زمین و آسمان اور ساری چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے اور وہ واحد ہے، قہار ہے۔ اس آیت میں، سورہ الرعد آیت نمبر 16، اے نبی آپ کہیے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ لوگوں کو اس کو بتائیں، کیونکہ لوگ نہیں جانتے ہیں، لوگ نہیں جانتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ سب اپنے آپ بن گیا، کچھ لوگ ہیں جو بتوں کے بارے میں مانتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ پیدا کیا، کچھ لوگ کچھ اور خیالی باتیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، لوگوں کو بتاؤ کیا؟ اللہ خالق کل شیء، ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے، صرف انسان نہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، ان کا مالک اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کا نہیں بلکہ ہر چیز کا خالق ہے، آسمان و زمین، ہوائیں، سمندر، پھل پھول، درخت، مٹی، ساری چیزیں، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، انسان، جانور، پرندے، مچھلیاں، ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، اور وہ ایک ہے، اتنی ساری چیزوں کو پیدا اس ایک اللہ نے کیا ہے۔ کیوں؟ زبردست ہے وہ، قہار ہے وہ، وہ اکیلا ہے۔ اکیلا ہونا کمزوری انسان کے لیے ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری قدرت رکھتا ہے، قہار ہے وہ۔ قہار، غالب ہونا، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ دیکھو تم نے اپنے حساب سے صورت چنی نہیں، اللہ نے جیسا چاہا تمہاری صورت دے دی۔ کتنی بار ہم چاہتے ہیں بیمار نہ ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کرتا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ایسا اور ایسا نہ ہو، نہیں، ہوتا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ قہار ہے وہ، غلبے والا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، غالب ہے وہ، اسی کی چلتی ہے، اس کے آگے سب کمزور ہیں، محتاج ہیں، فیصلہ ان کی زندگی میں اسی کا چلتا ہے۔ ساری کائنات کا نظام، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، سورج نکلنا، رات کا ہونا، کبھی ہم چاہتے رات نہ ہو لیکن رات اللہ کرتا ہے، کبھی چاہتے ہیں صبح نہ ہو، کل امتحان ہے، اللہ تعالیٰ صبح کر دیتا ہے، کبھی چاہتے ہیں کہ بارش نہ ہو، گھومنے جانا ہے، ہوتی ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کائنات میں اللہ کی چلتی ہے، بندے کی نہیں۔ وہ سارے کے سارے لوگ، بڑے سے بڑے لوگ، بادشاہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، حکومتیں چلانے والے بھی مجبور ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ کائنات میں اللہ کی چلتی ہے، اس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ تو خالق وہی ہے، اور وہ کیسا ہے؟ ایک ہے، دو نہیں، تین نہیں، کئی نہیں، وہ ایک ہے، اور وہ ایک ہے لیکن کیسا ہے؟ قہار، غالب، زبردست، مخلوق پر جو چاہتا ہے نافذ کرتا ہے، اس کے فیصلے سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ تو یہ آپ کو بتانا، اتنا زبردست ہے اللہ تعالیٰ۔ اور آپ کو یہاں یہ بتا، یہاں یہ نہ ہو کہ بچے کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اس کو یہ بتایا جائے، دیکھو ایسا زبردست اللہ اگر ہمارے ساتھ ہو جائے تو، کہ ہمارے لیے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، لوگ چاہ رہے ہیں کہ جلائیں، لیکن اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غلبے والا ہے، اس نے آگ کو حکم دے دیا، آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون قتل کرنے کے لیے آیا فوج کے ساتھ، قہار اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اپنا عصا مارو دریا پر، راستہ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، فرعون اسی راستے سے جانے لگا ان کو پکڑنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، قید کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ اللہ کی چلتی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے وہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، اگر اللہ کی بات ہم نہیں مانیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا، انہوں نے بات مانی اللہ کی، بنی اسرائیل نے بات مانی اللہ کی، وہ ساتھ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ فرعون فکذب وعصا، فرعون نے کیا کیا؟ جھٹلایا، نافرمانی کی، اللہ نے اس کو غرق کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا۔ اللہ کی چلتی ہے، تو وہ ایک ہے، زبردست ہے، اور سب چیزوں کو اس نے پیدا کیا ہے، لہذا ساری چیزیں اس کے تابع ہیں۔ بارش اس کے تابع ہے، سمندر اس کے تابع ہے، ہوائیں اس کے تابع ہیں، زمین اس کے تابع ہیں، وہ جو چاہے حکم دے دے مخلوقات کو، تو سب کچھ اس کا بنایا ہوا ہے اور سب کچھ اس کے حکم کے تابع ہے۔ یہاں آپ کو بچے کو یہ سمجھانا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہم نے سیکھی کہ ساری کائنات کا خالق اللہ تعالی ہے، کوئی اور نہیں۔ نمبر تین، ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ دیکھو، جب سب اللہ خالق ہے ساری چیزوں کا اور مالک ہے، اسی کا نظام بنایا ہوا ہے، وہی جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہی ہے جس نے ساری چیزیں ہم کو عطا کی ہیں، تو پھر کسی اور کا شکریہ کیوں ادا کریں؟ کسی اور کے آگے کیوں جھکیں؟ کسی اور کی عبادت کیوں کریں؟ عبادت شکر کی اعلیٰ ترین قسم ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ حقیقی شکر اللہ کا ہے۔ بندوں کا شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے لیکن عبادت کی صورت میں نہیں، کیونکہ اصل دینے والے وہ نہیں ہیں، اصل دینے والا اللہ ہے، وہ پہنچانے والے ہیں، ان کا شکر پہنچانے کے اعتبار سے اس کی حد میں ہوگا، اور وہ بھی کیسے؟ جزاک اللہ خیرن، کیونکہ اس کو بھی یاد دلایا جائے کہ دینے والا اصل اللہ ہے، تو تمہارے اس نیک عمل کا بدلہ اللہ تم کو دے، تو حقیقی انعام دینے والا، جزا دینے والا اللہ ہے، عطا کرنے والا وہی ہے، مالک وہی ہے، اس کو بھی اللہ یاد دلایا جائے۔ تو ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ یہاں آپ عبادت کے بہت زیادہ ٹیکنیکل میننگ بچے کو نہ سمجھائیں، العبادہ اسم جامل، اور اس کو تفصیل سے سمجھا رہے، کنفیوز نہ کریں، آپ موٹا موٹا بتائیں، اس کو مثال سے عبادت بتائیں، پھر کانسیپٹ کی طرف جائیں۔ دیکھو، ہم نماز پڑھتے نا، ہاں یہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ عبادت ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں ہم، دیکھو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے ہیں، کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، یہ عبادت ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، عبادت ہے، جانور قربانی، عید آتی ہے تو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو یہ ساری عبادتیں ہیں، اور تھوڑا بڑا بچہ ہے اگر، آپ تفریق بتا سکتے ہیں کہ عبادات کی قسمیں کیا کیا ہیں، بہت چھوٹا ہے، آپ کو اس کو ایک دم موٹا موٹا بتانا چاہیے کہ مثالیں آپ دیں اور کہیں یہ عبادت ہے، اور وہ عبادات بتائیں بنیادی طور پر جو بچہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ جیسے دعا کرتے ہیں اللہ سے، تو کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ اس میں رکوع سجدہ کرتے ہیں، عبادت ہے۔ قربانی کرتے ہیں، عبادت، روزہ، عبادت، ذکر، عبادت، تلاوت، عبادت، یہ ساری عبادات ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب ساری نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کو یاد کرے۔ یہ اللہ کو یاد کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بہت اچھا ہے، اس نے سب ہم کو عطا کیا ہے، اس لیے اس کی عبادت کرنا ضروری ہے، اور اس کا حکم بھی ہے، وہ مالک ہے، اس نے حکم دیا میری عبادت کرو۔ کیوں کیوں حکم دیا اللہ نے؟ اللہ کو ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے۔ ہم کو کیا ضرورت ہے؟ دیکھو، یہ کتنا بدخلاقی ہوگی کہ اللہ اتنا سب کچھ ہم کو عطا کرے اور ہم اللہ کا شکر بھی ادا نہ کریں۔ اچھا ہے یہ؟ برا ہے نا؟ ہاں، تم کسی پہ دنیا میں احسان کرتے ہو، تم کو بھول جاتا ہے، تم کو اچھا لگتا ہے؟ نہیں، تم اس کو برا سمجھتے ہو۔ تو اللہ تعالی کے حقیقی احسانات ہیں، تمہارا تو حقیقت میں بھی احسان نہیں ہے، تم اللہ کی دی ہوئی چیز اس کو دیے، لیکن دینے والا اصل اللہ ہے تو یہ کتنا اخلاقی اعتبار سے بری بات ہوگی کہ ہم اس کی نعمتیں لیں اور اس کو بھول جائیں، اچھی بات ہے؟ نہیں، اس لیے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کو یاد کرنے کے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے مختلف طریقے ہیں، نماز پڑھنا، قربانی کرنا اور یہ ساری چیزیں، اور حقیقت اس کی کیا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کو یاد کرنا ہمیشہ زندگی میں ضروری ہے، اور اس کے آگے اپنے آپ کو جھکائے رکھنا، اس کے آگے جھکائے رکھنا، اس کے تابع ہو جانا، یہ عبادت ہے۔ تو عبادت دل سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی ہوتی ہے، بدن سے بھی ہوتی ہے۔ دل سے ہوتی ہے، اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں دل میں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عبادت ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ دل سے، زبان سے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے بھلے کام زبان سے کرتے ہیں، نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، نماز کے باہر پڑھتے ہیں، عبادت ہے۔ بدن سے، جیسے دیکھو حج کو جاتے ہیں، ہاں وہاں پہ طواف کرتے ہیں، کعبہ کے طرف چکر لگاتے ہیں اور سعی کرتے ہیں، یا دنیا میں بھی بدن سے ہم بہت نماز پڑھتے ہیں، جیسے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو یہ سارے اعمال کیا ہیں؟ عبادت ہے۔ تو یہ عبادت ہے، اور پھر جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ بھی عبادت میں آتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اسی طرح سے ہم اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہیں، روزے میں کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پانی چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم شراب ہم نہیں پیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم یہ سب چیزیں چھوڑتے کیوں ہیں؟ اللہ نے منع کیا۔ اللہ کے لیے برائی چھوڑنا بھی عبادت ہے، قلبی، قولی، بدنی، مالی اور ترکی، ترک چھوڑنا، بچے کو ایسا سکھایا جائے۔ اب اگر اللہ کی بجائے کسی اور کے آگے آدمی جھکائے اپنے آپ کو، سجدہ کرے اس کو، یہ شرک ہے۔ یہ اللہ تعالی کی عبادت کی بجائے اور کی بھی عبادت کرنا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اب دیکھو سوال کیا ہے، ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے؟ نہیں، ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے یا اللہ کی بھی عبادت کرنی چاہیے؟ اس کو سوچنے دیں تھوڑی دیر، فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ اللہ کی بھی۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت۔ ایسا کیوں؟ تو سب کو تو اللہ نے پیدا کیا، رب ایک ہی ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں، محتاج کو ہم معبود نہیں مانتے۔ جو اپنے وجود میں محتاج ہو اس کو کسی اور نے پیدا کیا، جو کھاتا پیتا ہے اس کی عبادت کریں گے؟ نہیں، جو محتاج ہے وہ معبود نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کھاتا پیتا نہیں ہے، اللہ اونگتا نہیں ہے، اونگ اس کو گھیرتی نہیں ہے، نیند نہیں آتی ہے، کمزوری نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ زبردست غلبے والا ہے، اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اسی لیے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اسی نے سب کچھ ہم کو دیا ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہی سب چیزوں کا مالک ہے، وہی رزق دیتا ہے ساری مخلوقات کو۔ تو جتنے بھی لوگ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دیکھو وہ کھاتے پیتے بھی تھے، وہ کھانا پینا کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو وہ اللہ کی چیزیں، اللہ کے محتاج تھے، تو حقیقت میں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کسی اور کی نہیں، اصل اللہ ہے۔ اور دیکھو آج عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، چرچ میں جاتے ہیں، پریئر کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، اپنی گاڑیوں پہ لکھتے ہیں جیزس از وتھ یو، جیزس دیں گے، جیزس کریں گے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور ان کی ماں حضرت مریم کی گود میں تھے، اس وقت میں سب سے پہلی بات جو انہوں نے کہی تھی وہ کیا ہے معلوم؟ نہیں معلوم. سنو اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ ربی وربکم، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا جملہ توحید کا کلمہ کہا، ان اللہ ربی وربکم، یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، فاعبدوا، تو تم اسی کی عبادت کرو. معلوم ہوا کہ جو رب ہے اسی کی عبادت کرنا چاہیے. تو رب کون ہے؟ اللہ ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. تو آپ کو یہاں یہ بتانا ہے کہ جو رب ہے وہی معبود ہے، ایک رب ہی معبود ہے، جو رب نہیں وہ معبود بھی نہیں. رب کون؟ خالق مالک. تو خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، نظام چلانے والا اللہ ہے، تو پھر رب وہی ہے تو معبود بھی وہی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ہے. لہذا فا جو یہاں آ رہا ہے یہ سببیت کے اعتبار سے اور نتیجے کے اعتبار سے، جب اللہ میرا رب ہے تمہارا بھی ہے تو اسی کی عبادت کرو، فاعبدوا، تو تم اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے. ہم نماز میں کہتے ہیں نا، اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی رہنمائی عطا کر. ہاں، تو صراط مستقیم شروع ہوتی ہے توحید سے. توحید کے بغیر ایک انسان صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا ہے. باقی ساری چیزیں بعد میں، کھانا کھلانا، پانی پلانا، لوگوں کو کپڑے پہنانا، لوگوں کو نعمت عطا کرنا، سب چیزیں بعد میں، بھلے کام سب بعد میں، سب سے بڑا اور بھلا کام توحید ہے. یہ کہ ایک انسان اللہ ہی کو اپنا رب مانے اور اللہ ہی کو اپنا معبود مانے. تو ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ عیسیٰ علیہ السلام، دیکھو آج لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیونکہ بہت سے بچے کانوینٹ سکول میں جاتے ہیں، جیزس، پریئر، گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ، ہاں، بائبل، نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ، پال، میتھیو، لوک، جان. بچے کو اسلام سکھائیے، اس کو انجینئر بنائیے بعد میں، مسلمان بنائیے پہلے، ورنہ وہ مسلمان انجینئر بننے کی بجائے مرتد انجینئر بنے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بچے پاؤں کے نیچے سے، یعنی بالکل جیسے زمین کھسک جاتی ہے، بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے. بچوں کو سکھائیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. رب کے معنی بتائیے، پہلے پچھلے اس میں آیا، اور اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ رب جب اللہ ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. اور دیکھو عیسیٰ علیہ السلام خود بولے تھے ایسا، تو اتنی بڑی شخصیت بول رہی ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر لوگ کیوں مانتے ہیں؟ ایسا علم نہیں ہے ان کو. لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے اور ان کو اپنا رب بنا لیا، حالانکہ اصل کرنے والا کون تھا؟ اللہ. جو بھی انہوں نے معجزات بتائے وہ اللہ نے ان کو ان کے ذریعے کیے، لیکن چونکہ اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے، لہذا لوگ دکھنے والی چیزوں کو مان لیتے ہیں اور انہیں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ کیوں نہیں دکھتا اللہ؟ اگر دکھتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہ سب نہیں ہوتا. اللہ نے امتحان کے لیے ایسا کیا ہے. دیکھ کے تو سبھی مانیں گے، نہیں دیکھ کے کون مانتا ہے؟ اسی میں تو امتحان ہے، اسی میں تو امتحان ہے. دنیا میں اب اس کو مشابہت نہیں ہے یہ، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے آپ بتا رہے ہیں. دیکھو کلاس میں اگر ٹیچر نہیں ہے، پولیس سامنے نہیں ہے، تو فرما بردار کون ہے؟ واقعی وہ فرما بردار ہے. دیکھ کے تو سبھی مانتے ہیں. کلاس میں ٹیچر شرارت کرتے ہیں؟ نہیں، ڈر کے بیٹھتے ہیں چپ چاپ. پولیس کو دیکھتے ہیں تو ڈر کے رک جاتے ہیں، گناہ نہیں کرتے ہیں. تو ایک انسان کو جب دکھائی دیتا ہے تو برائی سے رکتا ہے پکڑنے والا. فرشتے دکھائی دیں، اللہ دکھائی دے، جنت دکھائی دے، جہنم دکھائی دے، تو آدمی ڈر کے گناہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد چھوڑا ہے، اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے. اب بن دیکھے مانو تمہارا امتحان ہے، اتنی ساری چیزیں تمہارے اطراف ہیں، ان کو دیکھ کے مانو کہ ان کو بنانے والا اللہ ہے، کیونکہ ان کو کسی انسان نے نہیں بنایا، تو کس نے بنایا؟ اس کو اللہ نے بنایا. تو یہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہی ہمارا معبود ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. سورہ آل عمران آیت نمبر 51. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا، حقیقت یہ ہے کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم سیدھا راستہ، مستقیم سیدھا، صراط ہائی وے راستہ، بڑا چوڑا راستہ، تو یہی سیدھا راستہ ہے، گلیاں پگڈنڈیاں نہیں، سیدھا راستہ، بڑا مین ہائی وے یہ ہے جس سے تم منزل پہ پہنچو گے. کیا ہے منزل؟ اللہ تک تم پہنچو گے، جنت تک تم پہنچو گے. اللہ تم کو ملے گا، جنت بھی ملے گی، جنت اللہ کی ہے. نمبر 4، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جب اصل زندگی کا مقصد اور صراط مستقیم توحید ہے تو ظاہر بات ہے. اور دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں یہ نہیں کہا سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت کرو یا دنیا میں ترقی کرو، اچھی پڑھائی کرو، کھانا ٹائم پہ کھاؤ، یہ نہیں کہا انہوں نے. انہوں نے سب سے پہلی بات کیا کہی؟ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو. تو اس کے برخلاف سب سے بڑا گناہ ہوگا، جب زندگی کا اصل مقصد یہی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے. تو معلوم ہوا کہ اس بات کو نہ ماننا سب سے بری بات ہوئی. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، يَا بُنَيَّ، اے پیارے بیٹے، یا بُنَي پیار سے بولا جاتا ہے، يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ ہرگز بھی شرک مت کرنا، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یقیناً شرک بڑا بھاری ظلم ہے. دیکھو ہم جیسے تم کو سکھا رہے نا ابھی، ہاں پچھلے نبی اور نیک لوگ بھی اپنی اولاد کو ایسی دین سکھاتے تھے، نصیحت کرتے تھے. لقمان کون ہے؟ حضرت لقمان کے غلام تھے جن کو اللہ تعالی نے حکمت عطا کی تھی. پہلے لوگ غلام ہوا کرتے تھے، آج کل نہیں ہوتے ہیں، لوگ انسانوں کو خریدتے تھے اور بیچتے تھے، وہ غلام تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی تھی. حکمت کیا ہے؟ بہت انٹیلیجنس، وزڈم، بہت عقل مندی، گہری سمجھ اللہ نے ان کو دی تھی. اللہ تعالیٰ دیکھو غلاموں کو بھی نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرتا ہے. اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ صحیح سمجھ کا ملنا. مَن یُرِدِ اللَّهُ بِخَيْرٍ يُفَقِّهْ فِي الدِّينِ. تو حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ دیکھیے صالحین اور انبیاء یہ نبی نہیں تھے، حضرت لقمان نبی نہیں تھے، کیونکہ کوئی نبی غلام نہیں تھا. تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور نصیحت کرتے وقت میں کیا کہا؟ سب سے پہلی نصیحت آپ اس کو سورہ لقمان میں دیکھ سکتے ہیں تفصیلی طور پر کیا کیا نصیحتیں ان کی ہیں، بہت ہی جامع نصیحتیں ہیں. کہا کہ یا بنی، اے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بڑا بھاری ظلم ہے. شرک کیا ہے؟ اللہ کے برابر اللہ کی طرح کسی کو ماننا، یا اللہ کے حق میں کسی کو شریک کرنا. کسی کو اللہ کے برابر ماننا، کسی کو اللہ کی طرح ماننا، کسی کو اللہ کے حق میں شریک کرنا، اللہ کا حق کیا ہے؟ عبادت. اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ کہ وہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. تو اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، چونکہ سب اللہ نے عطا کیا ہے تو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، کسی اور کی نہیں. لیکن اگر ایک انسان اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہو، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو، ایک سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو، زندگی میں ایک بار کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی معبود مانتا ہے یا اس کی عبادت کرتا ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، تو اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود مانا. اور یہ کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. ظلم عظیم، ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق اس کو نہیں دینا، یا اس کے حق میں سے کسی اور کو دے دینا. تو اللہ کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ ہم اللہ کی عبادت کریں. تو اگر یہ عبادت ہم اللہ کی بجائے کسی اور کو بھی دے رہے ہیں، تو ہم اللہ کا حق کسی اور کو دے رہے ہیں، تو ہم اللہ کے باب میں، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے حق میں ظلم کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالی کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، یہ آپ کے لیے ہے. ظلم عربی زبان میں اندھیرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ظلمات، اندھیرا، اندھیرے، ظلم. ظلم میں اندھیرا ہوتا ہے. ان اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ظلم اندھیریاں بن کر آئے گا. ظلم جہالت کا نتیجہ ہے، اور جہالت اور ظلم دونوں جڑے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ انسان کیا ہے؟ انہ کان ظلوما جہولا، انسان بڑا ظالم، ایک دم جاہل ہے. تو اللہ نے جہل اور ظلم کو جوڑا ہے. اللہ رب العالمین کو جو نہیں پہچانتا ہے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، وہی معبود ہے، اس سے بڑھ کے جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں آتی ہے تو جاہل ہے، اس سے بڑھ کے ہزاروں گنا، لاکھوں گنا بڑا جاہل وہ ہے جو اس کائنات کو بنانے والے کو نہیں جانتا. دیکھیے، بنی ہوئی کائنات کے قانون جان رہا، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، زوالوجی، باٹنی، اور یہ اور وہ اور وہ، اور آدمی یہ نہیں جان رہا کہ سب بنانے والا کون ہے. یہ قوانین تو جانتا ہے، کتنا بڑا پروفیسر ہے، اور ان قوانین کو بنانے والے کو نہیں جانتا، کیا ہے؟ کچھ بھی کام کا نہیں. لیکن ایک آدمی جو چرواہا ہے، بولتا بھائی ہم کو نہیں معلوم ایسا کیوں ہوتا، لیکن یہ معلوم ہے کہ کس نے بنایا قانون، کس نے بنایا، اوپر انگلی کر کے بتاتا، اس نے، اللہ نے. قانون نہیں معلوم ڈیٹیل میں، لیکن قانون بنانے والا معلوم ہے، یہ زیادہ علم والا ہے. اس لیے کہ اللہ کی پہچان بڑا علم ہے، مخلوق چھوٹی، خالق بڑا. لہذا مخلوق کا علم چھوٹا، خالق کا علم بڑا. اللہ تعالی کو جاننا یہ بڑا علم ہے، مخلوقات کا علم چھوٹا ہے. بچوں کو اللہ کے بارے میں بتائیں، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، کیونکہ مخلوق چھوٹی ہے، خالق بڑا ہے. مخلوق کے ساتھ ظلم ظلم ہے، لیکن خالق کے ساتھ ظلم، خالق کے معاملے میں ظلم، مخلوق کا حق کسی اور کو دے دیا، ظلم ہے، چھوٹا. خالق بڑا ہے، اللہ اکبر، خالق کے ساتھ ظلم بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے, کیونکہ اللہ کی عبادت کسی اور کو دینا, یہ اللہ کا کسی اور کو دینا وہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اس کو موٹا موٹا سمجھا سکتے ہیں کہ تمہاری ایک چیز ہے, تمہاری ایک چیز ہے, وہ کسی اور کو دے دیا کسی نے, تمہاری اجازت بھی نہیں, تم نہیں چاہتے, اٹھا کے کسی اور کو دے دیا. یہ جو چیز تم کو ملنے والی تھی, انعام ملنے والا تھا, وہ کسی اور کو دے دیا, تم کو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا, غلط ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے, ظلم ہے. پہلا نمبر تمہارا آیا اور فرسٹ پرائز کسی اور کو دے دیا, جو پاسنگ مارکس بھی نہیں لیا, کیا ہے؟ ظلم ہی ہے. میرا حق مجھ کو نہیں ملا, تو تم کو لگتا ہے نا کہ تمہارا حق تم کو ملنا چاہیے. ہاں, پھر اللہ کا حق نہیں, تمہارا حق ہے اور اللہ کا کچھ بھی حق نہیں, اللہ کا ہے حق. تو اللہ کا حق کسی اور کو دینا کیا ہے؟ ظلم ہے, بڑا ظلم ہے, بھاری ظلم ہے. لہذا شرک سب سے بڑا گناہ ہے. پانچ, کیا شرک کا گناہ بغیر توبہ کے معاف ہو سکتا ہے؟ نہیں. توبہ کیے تو معاف ہو سکتا ہے؟ ہاں. کب توبہ کرے تو؟ مرنے سے پہلے پہلے. لیکن اگر نہیں توبہ کیا تو اللہ تو معاف کر سکتا ہے نا, اللہ نے بتا دیا نہیں کرے گا, باقی گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے, اللہ کی مرضی. لیکن شرک یہاں یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ اللہ چاہے تو معاف کرے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی, خبر ہمارے گمان پر غالب ہے, نص ظن کے اوپر غالب ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, گمان حق کے مقابلے میں کام نہیں آتا. ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے, نہیں, اللہ نے بتا دیا نہیں کرے گا. کہاں بتایا؟ کیا شرک کا گناہ بغیر توبہ کے معاف ہو سکتا ہے؟ نہیں, شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اس آیت میں تین حصے ہیں, ایک حتمی خبر, دو مشیت, تین شرک کا نقصان یا اس کی حیثیت. پہلی چیز کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, ان سے شروع ہو رہا ہے, یقیناً حتمی بات ہے, پکی بات ہے کہ اللہ تعالی اس گناہ کو بالکل بھی نہیں بخشے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے. صاف بتا دیا, چاہے تو نہیں, آگے آ رہا ہے چاہے تو, اس میں نہیں ہے, اس معاملے میں چاہے تو کا معاملہ نہیں ہے. چاہے تو کا معاملہ کہاں ہے؟ یہاں. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, مَا دُونَ ذَلِكَ, دون عربی زبان میں دنا نیچے آنے کو کہتے ہیں, ما دون ذلک اس سے کم تر, اس سے نیچے. اسی لیے دنیا کیوں بولتے ہیں؟ نیچے, دنی گھٹیا کو کہتے ہیں, نیچلے درجے کا, دنا. تو دنیا, السماء الدنیا, حدیث میں آیا نا, ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا, اللہ تعالی نازل ہوتا ہے نچلے آسمان پر, سب سے سات آسمان ہے تو نچلا, السماء الدنیا نچلا. دون ذلک اس سے نیچے, اس سے کم تر, اس کیٹیگری کا نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شرک کو نہیں معاف کرے گا, اس کے سوا معاف کرے گا, کفر معاف کرے گا؟ نہیں. نفاق؟ نہیں. شرک, کفر, نفاق نہیں معاف کرے گا. ما دون ذلک جو اس لیول کے نیچے ہو, ابھی صرف شرک کی بات ہو رہی, باقی ساری چیزوں کی بات نہیں ہو رہی, کفر اور نفاق. اب شرک کی کیٹیگری کے نیچے والے جو گناہ ہیں, شراب پیا, چوری کیا, جھوٹ بولا, دھوکہ دیا, اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. معاف کرے گا؟ معلوم نہیں. کر سکتا ہے؟ ہاں. کیسے معلوم پڑے گا کرے گا کہ نہیں؟ اس کی مرضی، اس کی مشیت. اسی لیے کیا کہا؟ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. یہ نہیں کہا کہ ہر ایک کو معاف کرے گا، یہ کہا کہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، چاہے گا تو معاف کرے گا، نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا. شرک کے بارے میں کہا ایسا، چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا، نہیں. تو جہاں مشیت نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے، وہ حتمی ہے، اس میں چینجز نہیں ہے. ہاں مشیت میں ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سزا دے، تو مشیت پر ہے، اس میں دونوں آپشن ہیں. لیکن یہاں دو آپشن ہیں، نہیں معاف نہیں کرے گا، دو دوسرا آپشن نہیں کر سکتا ہے، نہیں. تو شرک کی مغفرت نہیں ہے. لیکن یہ کس صورت میں ہے کہ ایک انسان شرک پر مرے؟ بچے کو یہ زمجان ضرور نہ ڈرے گا اللہ معافی نہیں کرتا. تو دیکھو انسان کو زندگی کتنی دی اللہ نے؟ 50, 60, 70 سال دیتا اللہ تعالیٰ. اس میں زندگی بھر اگر شرک کیا انسان، اور اگر موت کے وقت معافی مانگ لے اللہ سے، تو معاف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہاں ہاں معاف کر سکتا ہے. دیکھو ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں گئے، اتنا سمجھایا تیری ماں نے، پھر بھی گئے اور کہا چچا لا الہ الا اللہ، یعنی شرک کے خلاف توحید کا کلمہ، اس کو مان لو، میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش کروں گا. یعنی اگر وہ اس وقت بھی مان لیتے تو مغفرت ہو سکتی تھی. اللہ ایسا ہے. اب اتنا ضدی آدمی ہے، اس کو کیوں معاف کیا جائے؟ کہ جو اللہ کے خلاف باغی ہو، اس کو سچا معبود ماننے کے لیے، اس کو اکیلا معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں معاف کرے اللہ اس کو؟ اگر اللہ تعالی رحیم ہے تو انصاف والا بھی تو ہے، اس کے ظلم کی سزا اس کو ملنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے یہ طے کیا اور بتا دیا نا، نہیں معلوم ہوتا کہتا معلوم نہیں تھا، پہلے معلوم ہوتا تو میں معافی مانگ لیتا. اللہ نے بتا بھی دیا پھر بھی معافی نہیں مانگتا ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ معاف نہیں کرے گا. گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں، ضد اس طرح کی اللہ کو پسند نہیں، معافی مانگ لے تو معاف کر دے گا. تو شرک کے بارے میں یہاں یہ بات بتانا کہ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا ہے. ہاں توبہ کر لے تو معاف ہوگا. اور یہاں اللہ نے فرمایا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. یہ اتنی بڑی گمراہی ہے کہ آدمی شرک میں پڑ جائے، اتنے دور نکل جاتا ہے کہ ایسا آدمی اس کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ اتنے دور چلا گیا کہ اب بچ نہیں سکتا ہے، الا یہ کہ توبہ کرے. اگر توبہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کرے، لیکن اگر شرک کرتا ہے تو یہ گمراہی عام گمراہیوں کی طرح نہیں ہے. بل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں گیا، یعنی بہت ہی دور نکل گیا صحیح راستے سے. کیونکہ دیکھو صراط مستقیم کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا نا، اللہ کی عبادت کرنا کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے. لیکن جو شرک کرتا ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا اور بہت دور نکل گیا، واپس لوٹنے کی امید بہت کم ہوتی ہے، تو یہ گمراہی ہے. یہ سورہ نساء میں آیت نمبر 116 میں اللہ نے فرمایا ہے. نمبر 6، کس گناہ سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں؟ یہاں آپ کو بتانا ہے کہ دیکھو شرک معمولی گناہ نہیں، انسان گناہ دنیا میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے. لیکن شرک کی اتنی ہی برائی نہیں ہے، بلکہ شرک اتنی گندی چیز ہے، اتنی بری اور بھیانک چیز ہے کہ وہ انسان کی نیکیوں کو بھی برباد کر دیتی ہے. شرک اتنا برا ہے. کس گناہ سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں؟ شرک سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، شرک کا نقصان ہے. مثال، تم نے ایک بہت اچھا سمجھ لو شربت بنایا، گرمی کا موسم ہے اور ایک دم دھوپ ہے، اور اس میں ایک دم تمہاری پسند کا شربت ہے، جوس. اب تم پینے ہی والے تھے کہ اس کے اندر کیا ہو گیا، گندگی گر گئی، اگر اس کھانے میں، جوس میں، شربت میں اگر کوئی گندگی گر جائے، مرا ہوا چوہا گر جائے، تو بچہ ایک دم یہ ہو جائے گا گندی، ایسی چیز جس سے اس کو ایک دم نفرت ہے گندی، چوہا گر جائے مرا ہوا اس کے اندر، یہ ہوگی اس جوس کو نہیں، کیوں؟ یہ سارا جوس سارا جو ہے ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، اتنی محنت کیے تھے اس کو، اس کو محنت سے فریج میں رکھے، بنائے، یہ کیے، ٹھنڈا کیے اس کو، اور اس میں شکر ڈالے، اس میں یہ ڈالے، وہ کرے، وہاں جا کے لائے، اتنا محنت کر کے اس کو بنایا، لیکن کھانا ہے جیسے مثلا کھیر ہے، جو بھی اس کو پسند ہے آپ بتائیے، اور پھر اس کے اندر اوپر سے چپلک گر گئی، چوہا مرا ہوا گر گیا اس کے اندر، جو بھی آپ کو بتانا ہے بتائیے، بچے نے پیشاب کر دیا، چھوٹا بچہ جو ہماری گود میں تھا اس نے پیشاب بھی کر دیا اس کے اندر، کھاؤ گے اس کو، پیو گے اس کو؟ نہیں، بالکل نہیں، لیکن اس کے پیچھے اتنی محنت ہوئی، اتنا پیسہ گیا تو پینا تو چاہیے نا، نہیں، گندا ہے وہ، گندگی گر گئی اس میں، تو جیسے ایک اچھی چیز کے اندر گندگی آ جائے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک دم برباد کر دیتی ہیں اس کو، اسی طرح سے اس سے برا شرک ہے کہ انسان کی نیکیوں میں اگر شرک بھی جمع ہو جائے، اس کے اعمال کے اندر شرک بھی آ جائے، نیکیوں کے ساتھ مل جائے وہ، تو اس کی پوری نیکیوں کو گندا کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، وہ نیکیاں قبول کرنے لائق نہیں ہوتی، جیسے کھانا اور یہ شربت پینے لائق، کھانے لائق نہیں رہا، وہ نیکیاں بھی قبول کرنے لائق نہیں رہتی، جیسے تم اس کو نہیں لے رہی لو، اگر تم کو دے دیا جائے، منہ کے پاس لایا جائے، شربت پیو گے؟ نہیں، قبول نہیں کروں گا میں اس کو، اس سے زیادہ اللہ کو نفرت ہے شرک سے جتنی تم کو اس مرے ہوئے چوہے اور گندی چیز سے نفرت ہے، پیشاب پاخانے سے نفرت ہے، اس سے بھی زیادہ، کیونکہ شرک بہت گندی چیز ہے، تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ کی طرف اس بات کی وحی کی جا چکی ہے، آپ کو میسج دیا جا چکا ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور صرف آپ کو نہیں، یہ اتنا اہم پیغام ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے جن کی طرف وحی کی گئی ہے، ان سارے نبیوں کو یہ کامن میسج دیا جا چکا ہے، کہ اتنا اہم میسج ہے کہ کسی کو بھی چھوڑا نہیں گیا، سب کو یہ میسج دیا گیا، کیا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، نمبر ایک، نمبر دو، لئن اشرکت اگر تو نے شرک کیا اللہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل برباد ہو جائے گا، یہاں پہ لام التاکید ہے، نون التاکید ہے، جو عربی جانتے ہیں وہ سوچیں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یقیناً ایک دم پکی بات ہے کہ تیرا عمل برباد ہو جائے گا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، عمل واحد ہے لیکن مراد جمع ہے، کون سا عمل برباد ہوگا؟ سارا عمل، جیسے آدمی دن بھر میں بہت ساری چیزیں کرتا ہے، کام ہو گیا تو کام ایک چیز تھوڑی نہ تھی، کئی چیزیں تھیں، عورتیں کھانا بنا رہی ہیں، سالن بنا رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، آج دن بھر میں بہت کام کیا میں نے، تو واحد کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں جمع مراد ہوتا ہے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُ، تیرا سارا کیا کرایا برباد ہو جائے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، خسارہ کس کو کہتے ہیں؟ ناکامی، سب کھو گیا، جو پایا تھا کھو گیا، جیسے ایک انسان ہے، اس نے گھر بنایا اور اس کو سجایا، قالین بچھائے، رنگ روغن دیواروں کو، اور جھومر اور نہ جانے لائٹنگ اور سب کچھ، صوفہ اور یہ اور سب، زلزلہ آیا، پورا گھر ڈھہ گیا، کیا کرایا سب، کیا ہوئی تھی محنت، تم نے اتنی خوبصورتی سے پورا کتاب نوٹ بک میں سے بک میں سے کاپی کیا, ایک دم خوبصورت ہینڈ رائٹنگ سے, اور پھر کیا ہو گیا اس پہ؟ سیاہی گر گئی, پانی گر گیا, کیا ہو گیا؟ برباد, ساری محنت چلی گئی, ساری محنت چلی گئی. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, تیری نیکیاں برباد ہو گئی, اور وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, جب کیا کرا ایسا برباد ہو گیا تو بچا کیا پھر؟ ایک انسان مثال کے طور پر, اس نے مہینہ بھر کام کیا اور تنخواہ ملی, اور راستے میں سوچتے آ رہا تھا کہ اب اس پیسے کا میں بہت کچھ کروں گا, گھر پہ آیا, جیب میں ہاتھ ڈالا, ہاتھ باہر, جیب کٹ گئی, تو پھر اس محنت کا کیا جو مہینہ بھر کیا, سب چلی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ سارا پیسہ چلا گیا, ساری نیکیاں شیطان چوری کر لے جاتا ہے. کیسے؟ شرک کے ذریعے اس کو برباد کر دیتا ہے. شرک کے ذریعے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اس کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نیکیاں قبول نہیں کرتا اگر آدمی شرک کرنے والا ہو. لہذا ایک انسان کو جہاں بھلائی کے کام کرنے چاہیے, وہیں اس کو اپنے عقیدے کی اصلاح بھی کرنا چاہیے, توحید کا اہتمام کرنا چاہیے, شرک سے بچنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. توحید میں نیکیوں کی حفاظت ہے, شرک میں نیکیوں کی بربادی ہے. کتنی عجیب چیز ہے, آپ دیکھیے, ایک آدمی شرک میں پڑا ہوا ہے, کفر میں پڑا ہوا ہے, بہت سارے گناہ کی, شراب پیا, جوا کھیلا, سب کچھ کیا, توحید پہ آتا ہے, پچھلے سارے گناہ معاف. اللہ کا عجیب معاملہ ہے, ساری کفر اور شرک کی زندگی سے توحید میں آیا, پچھلے سارے گناہ معاف, اور ایک آدمی بہت نیکیاں کیا اور شرک کیا, ساری نیکیاں برباد. تو توحید گناہوں کو ختم کرتی ہے, پچھلے گناہوں کو ختم کرتی ہے, اور شرک پچھلی نیکیوں کو ختم کرتا ہے. یہ دونوں کا معاملہ کتنا بھیانک معاملہ ہے, دیکھیے. تو یہ ایک چھٹی چیز ہے کہ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. نمبر سات, سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ سجدہ کیسا ہے اس کو کر کے بتائیں. یہ سجدہ ہے, سجدے میں کتنے اعضاء دکھتے ہیں؟ پیشانی, ناک, ہتھیلیاں, اور کونیاں بھی, نائی, گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں دونوں. خواتین کیا کرتی ہیں بعض اوقات؟ کونیاں بھی زمین پر ٹکا دیتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو, ایسی کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مت بچھاؤ. کتا بیٹھتا ہے, ذرا دیکھیں کیسے بیٹھتا ہے, تو اس کے پنجے اور کوہنی دونوں زمین پہ ٹکاتا ہے. سجدے میں یہ نہیں کرنا چاہیے, منع کیا گیا ہم کو. کوہنیاں اٹھنا چاہیے, ٹکنا نہیں چاہیے زمین پہ. وَلَا يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ, حدیث میں آیا کہ اب کتے کی طرح اپنے جو ہے بازوؤں کو زمین پہ بچھانا دینا. تو یہ سات اعضاء ہیں, چہرہ, ہتھیلیاں, گھٹنے اور دونوں پاؤں, یا پنجے جس کو پاؤں کے آپ قدم کہہ سکتے, یا اس کو پاؤں کی انگلیاں, اطراف القدمین حدیث میں آیا ہے کہ پاؤں کی انگلیاں. تو یہ ہے. اب چہرہ جو ہے, چہرے میں دو چیزیں ہیں, پیشانی اور ناک. تو یہ سجدے کے اعضاء ہیں. سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ سجدہ صرف اللہ ہی کو کرنا چاہیے. اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے. اسلام کا قاعدہ کیا ہے؟ خالق کو سجدہ ہوگا, مخلوق کو نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, خالق کو سجدہ ہے, مخلوق کو نہیں ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. بہت پیاری آیت ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کیا؟ رات، دن، سورج، چاند، احوال اور مخلوقات دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جو بنایا اور جو بدلتا رہتا ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، کس چیز کی؟ تخلیق کی اور تدبیر کی ہے، حکمت کی اور رحمت کی نہیں، غور کیجئے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، سورج چاند بنی ہوئی چیزیں ہیں، بنانے والا کون؟ اللہ، رات دن آ رہے جا رہے نظام، چلانے والا کون؟ اللہ، یہ چلانے کے لیے نظام یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے، علم اس کے پاس ہے، حکمت اس کے پاس ہے، بارش ہو رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، ضرورت ہے، نہیں ہوتا تو کتنی مصیبت ہوتی ہے نا، اس کی رحمت ہے، اللہ کا علم، اس کی حکمت، اس کی رحمت، اس کی قدرت، ان سب کی نشانی آئی ہے، اور بھی صفات اللہ کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کا ایک حد تک تعارف ہوتا ہے، کامل نہیں لیکن ایک اعتبار سے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ وحی کا علم ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ کو حقیقتاً پہچان نہیں سکتے ہیں جیسا اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ کی نشانیوں میں سے رات دن اور سورج چاند، رات دن یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، سورج چاند اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم سورج کو سجدہ مت کرو اور نہ چاند کو سجدہ کرو، واسجدوا للہ بلکہ اللہ کو سجدہ کرو، الذی خلقہن وہ جس نے ان سب کو پیدا کیا، سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو اور رات دن کو، خلقہن ہے جمع دونوں ہی صرف، واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ کے بندے ہو، اگر واقعی تم اللہ کی عبادت گزار ہو تو صرف اللہ کو سجدہ کرو، ورنہ تم عبادت گزار نہیں، اگر تم اللہ کے بندے ہو تو اللہ کا سجدہ کرو، اگر تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرتے ہو بطور عبادت تو تم اللہ کے بندے نہیں، اور بطور تعظیم آج وہ بھی حرام ہے، بطور تعظیم پہلے تھا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یا پچھلی شریعتوں میں، لیکن بطور تعظیم آج وہ بھی حرام ہے، اس شریعت میں اس کو بھی حرام کر دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک کے اسباب میں سے ہے، بطور تعظیم کرنا بھی حرام ہے، اور بطور عبادت وہ تو شرک ہی ہے، بے عینی ہی شرک ہے وہ۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو آسمان اور زمین کو اور سورج چاند ستاروں کو اور رات دن اور اس طرح کے پورے نظام کو بنانے والا چلانے والا اللہ ہے، اگر تم واقعی اللہ کے بندے ہو، اس کی عبادت کرنے والے ہو تو تم اسی کو سجدہ کرو، ان کو نہیں۔ تو سجدہ خالق کو ہوتا ہے، مخلوق کو نہیں، بچے کو یہ سمجھانا ہے، مخلوق کو سجدہ نہیں، مخلوق کو سجدہ نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر اما جان کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ ہاں یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا، کعبہ کو سجدہ کرتے کیوں؟ ساری دنیا کے لوگ دکھا رہے فوٹو میں، دیکھو اس میں دیکھو ٹی وی میں دکھ رہا ہے کعبہ کے اطراف سب لوگ ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تو کیا ہے یہ؟ کعبہ کو سجدہ تو نہیں کرنا چاہیے، پھر تو اللہ تھوڑی ہے، اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے، کعبہ کو سجدہ نہیں ہے بلکہ کعبہ کی طرف سجدے میں رخ ہے۔ ٹھیک ہے اگر وہاں نہیں کریں گے کہاں کریں گے بتاؤ؟ کہیں اور کریں گے، یا تو دیوار آئے گی، یا تو پیڑ آئے گا، یا تو صوفہ آئے گا، یا تو کچھ کوئی آدمی سامنے ہوگا، یا تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا، ایسی کوئی جگہ بتاؤ جس کے سامنے کچھ نہ ہو، ہے کوئی جگہ؟ نہیں، تو کہیں نہ کہیں تو سجدہ کرنا پڑے گا نا۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری ڈائریکشن یہ ہونی چاہیے، تم جب نماز پڑھو گے تو نماز کے لیے کعبہ کی طرف سجدہ بتائے گا، اینما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، وہ ہمارے لیے ڈائریکشن ہے، اس کو سجدہ ہم نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہاں سجدہ کرنے کے لیے کہا کہ چہرہ کی طرف کے سجدے کے لیے، دیکھو اتنی ساری ڈائریکشن ہے، دائیں بائیں ادھر آگے پیچھے، کدھر چہرہ کدھر کریں سیدھا کرتے وقت میں، کہیں نہ کہیں تو کرنا پڑے گا نا. ہاں تو اللہ نے کعبہ کی طرف کرنے کے لیے کہا، وہ بھی اللہ نے طے کر دیا، ورنہ لوگ نماز پڑھتے تو دیکھو سجدہ کوئی ادھر کر رہا کوئی ادھر کر رہا، کتنا ڈسپلن ہوتا نہیں. معمولی ریس میں بھی لوگ کیسا کرتے ہیں، ایک طرف بھاگتے کہ سب طرف بھاگتے ہیں. آپ سوچئے دنیا میں یہاں ہی کیوں بھاگ رہے ہیں سب لوگ، طے کیا بھاگو یہی بھاگو، انعام اگر تم کو چاہیے یہاں بھاگو. کوئی کہ نہیں میں سو میں ادھر بھاگوں گا دائیں طرف، کوئی کہ میں بائیں طرف بھاگوں گا، تو کوئی کہیں بھی بھاگے اس کو انعام ملے گا نہیں. ایک ڈائریکشن دنیا میں بھی لوگ طے کرتے ہیں. کوئی اعتراض کرتا یہیں کیوں بھاگنے کا، الٹا کیوں نہیں، میں وہاں سے یہاں بھاگتے آؤں گا، یہ جب یہاں سے بھاگیں گے نہیں. اللہ تعالی نے طے کر دیا تم کو سجدہ کرنا ہے نا، ڈائریکشن یہ رہے گی. اللہ جو چاہے طے کرے، کیونکہ اللہ نے وہ مالک ہے، پڑھے نہ پہلے مالک ہے وہ جو چاہے حکم دے وہ طے کر سکتا ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم چاند کو سجدہ مت کرو، سورج کو سجدہ مت کرو، بلکہ کس کو سجدہ کرو؟ جس نے ان کو سب چیزوں کو پیدا کیا ہے. تو اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ سجدہ خالق کو ہوگا مخلوق کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے. تو قبروں کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ مخلوق ہے. ماں باپ کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ مخلوق ہے، تعظیم کے طور پر نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا سجدہ مت کرو کا مطلب سب سجدے مت کرو، کوئی بھی نہیں، عبادت والا بھی نہیں، تعظیم والا بھی نہیں. پہلے کرتے تھے نا، پہلے کرتے تھے، اب اللہ نے قرآن دیا یہ کام نہیں کرنے کا، نہیں کر سکتے، اس کو منع کر دیا اللہ نے. تو جب اللہ حکم دے دے، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، انہوں نے کیا، حکم کس کا تھا؟ اللہ کا. اللہ نے منع کر دیا مت کرو سجدہ، تو حکم کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ جو چاہے حکم دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا ہے. نمبر 8، دعا کس سے کرنی چاہیے؟ دعا کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا. دعا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پکارنا. دعا دو طرح کی ہوتی ہے، دعاء العبادہ، اور دوسری ہے دعاء المسئلہ. دعاء العبادہ اللہ کو پکارتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اس میں مطالبہ نہیں ہے، کچھ مانگ نہیں رہے ہیں، اللہ کی تعظیم کے طور پر اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اس میں مانگا نہیں کچھ. یہ دعاء العبادہ ہے، مجرد عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ کا نام لینا. دعاء المسئلہ کیا ہے؟ جس میں کچھ مانگا جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، مانگ رہے ہیں کچھ. تو مانگنا، مانگنے کے لیے پکارنا، یہ دعاء المسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم، اب بچے کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم کو دی کس نے دی ہیں؟ ہم نے پڑھا اللہ نے دی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم کو ضرورت پیش آتی ہے، کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی امتحان آتا ہے، کبھی معاشی اعتبار سے ہم کو پریشانی آتی ہے، کبھی ہم کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جب سب چیزیں اللہ دیتا ہے تو اللہ نے بتایا کہ تم کو کچھ چاہیے تو مانگو میں دوں گا، تو مجھ کو سے مانگو میں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے لینے کا ذریعہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اس سے مانگنا، بیماری سے شفا، جیسے کسی کو اولاد نہیں ہے تو اولاد، کسی کو اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کا حل، رزق میں برکت، یہ ساری چیزیں مانگنا، یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے. تو اللہ کو ہم پکارتے ہیں اے اللہ ہم کو یہ عطا کر، تو یہ دعا ہے. دعا کس سے کرنی چاہیے؟ دعا اللہ سے کرنی چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس تم اللہ ہی سے دعا کرتے رہو اپنے دین یعنی اپنے تمام اعمال و عبادات کو اسی کے لیے خالص کرتے. ساری عبادات کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. تو اپنا پورا دین اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارو، چاہے وہ دعاء العبادہ ہو یا دعاء المسئلہ. لیکن اب بچے کے ذہن میں بات آئے گی کہ مجھ کو کچھ چاہیے تو میں تو آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، پینسل چاہیے، کھانا چاہیے، اسکول سے آتی اما بھوک لگی ہے کھانا دو، پھر یہ بھی نہیں بولنا. جو بندے کے اختیار میں ہے، اللہ تعالی نے انسان کے بس میں دیا ہے، اس چیز کو اس سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے. جیسے دکان پہ آپ گئے اور آپ نے کہا شکر چاہیے، چینی چاہیے، فلاں چیز چاہیے، اناج چاہیے، یہ اس کے پاس ہے وہ دے رہا ہے، یہ مانگنا غلط نہیں ہے. یا کوئی فقیر ہے لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے، یا گھر میں آ کے بچے کھانا مانگ رہے ہیں. لیکن جیسے مثال کے طور پر ہم دکان پہ جا کے اناج اس سے مانگ رہے ہیں، لیکن کیا اس سے کہہ سکتے ہیں کہ رزق میں برکت دو؟ ڈاکٹر سے ہم دوا مانگتے ہیں، لیکن کیا اس سے کہہ سکتے ہیں کہ شفا دو؟ جو چیز اللہ ہی دے سکتا ہے وہ کسی اور سے مانگنا، جیسے اولاد ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، کسی اور سے اولاد مانگنا، کسی اور سے شفا مانگنا، کسی اور سے برکت مانگنا، کسی اور سے جنت مانگنا، جنت دو کہیں جا کے بول دیا کسی کو، نہیں. اللہ کے سوا کسی اور سے وہ چیزیں نہیں مانگی جا سکتی جو صرف اللہ دیتا ہے. اور یہ جو لوگ دے رہے ہیں وہ اپنے طور پر نہیں دے رہے ہیں، وہ اللہ کی چیز کو تمہاری طرف منتقل کرنے ہیں جو ان کے بس میں ہے. تو اللہ تعالی سے دعا کرنا ہر چیز کے لیے اللہ سے مانگا جائے، بلکہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ دکھائی دے رہا کہ یہ دے سکتے ہیں، ان کے دل بھی اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے. اگر وہ ان کا دل پھیر دے تو وہ بھی نہیں دیں گے، لیکن اللہ سے مانگو گے اللہ ان کا دل بھی تمہاری طرف پھیر سکتا ہے اور وہ تم کو دے سکتے ہیں. لہذا اصل دینے والا اللہ ہے، لہذا اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی سے مانگتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ کائنات میں ہم کو زندگی میں محنت کرنا پڑتا ہے چیزوں کے پانے کے لیے، لیکن اس محنت کے بعد اس چیز میں نتیجہ پیدا کرنا اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے. کسان بیج زمین میں ڈال سکتا ہے، اگاتا نہیں، زمین سے اگانے والا اللہ ہے. اس لیے کبھی کتنے کسان دیکھو خودکشی کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی پیداوار ویسی نہیں ہو رہی، قرض پہ قرض ہو رہا ہے ان کے اوپر. اگر ان کے ہاتھ میں اگانا ہوتا تو کتنی ساری فصلیں ان کے پاس ہوتی. تو اللہ رب العالمین اگاتا ہے، تو نتائج اللہ لاتا ہے. تو اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے امتحان کے پاس ہونے کے لیے، محنت کرنا چاہیے لیکن دعا بھی کرنی چاہیے. اسی طرح سے دنیا کی میں شفا کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، دوا بھی کرنی چاہیے. جب دعا سے ہوتا ہے تو یہ کیوں کرنا چاہیے، محنت کیوں کریں، دعا ہی کریں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوشش کرنے کے لیے کہا ہے اور دعا کے لیے بھی کہا ہے، دونوں کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے رزق مانگیں گے لیکن ہاتھ اللہ نے دیا نا، ہاں، کس لیے دیا؟ لقمہ بنانے کے لیے. انگلیاں دی کہ نہیں دی؟ ہاں. دانت دیے نا؟ ہاں، چبانے کے لیے. تو جب اللہ نے یہ دیا تو ان کو استعمال کرنے کے لیے کہ کوشش بھی کرو. پاؤں دیے چلنے کے لیے، مقصود تک پہنچنے کے لیے، تو ان کا استعمال بھی کرنا چاہیے، لیکن اسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ رب العالمین سے مانگنا بھی چاہیے. نمبر 9، مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ ہمیں صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. استعانت مطلوب میں مدد مانگنا، ایک ہے استعانہ، ایک ہے استعادہ، پھر ہے استغاثہ۔ کیا مطلب ہے؟ استعانہ عون سے مدد مانگنا، مدد مانگنا، کوئی کام ہے اس میں آپ کو مدد کی ضرورت ہے، آپ اکیلے نہیں کر سکتے ہیں، آپ کسی اور سے مدد مانگیں، مدد، استعانہ۔ استعادہ کوئی بری چیز ہے، اس سے سیکیورٹی آپ کو چاہیے، نجات چاہیے، پناہ مانگنا، یہ کیا ہے؟ استعانہ کے معنی ہے مدد مانگنا، استعادہ پناہ مانگنا، اے اللہ بچا، گمراہی سے بچا، فقر فاقے سے بچا، گناہوں سے بچا، بیماریوں سے بچا، یہ کیا استعادہ ہے، اس میں عود پناہ مانگتے ہیں اللہ سے۔ قل اعوذ برب الناس، پناہ مانگنا، سیکیورٹی مانگنا، حفاظت مانگنا، حفاظت شر سے مانگی جاتی ہے۔ استغاثہ، استغاثہ دراصل ان دونوں سے جڑا ہے، لیکن وہ ایک خاص حالت میں ہوتا ہے کہ ایک انسان مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور فریاد کر رہا ہے، اے اللہ مجھ کو اسے نکال، اے اللہ بہت بڑی ضرورت ہے، بچا اس مصیبت سے، بچا اور یہ ضرورت پوری کر، گڑ گڑانا، فریاد کرنا، یہ بھی عموماً مصیبت سے نجات کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس میں زیادہ رقت ہے کہ اللہ مجھ کو بچا، میری مدد کر۔ تو استعاذہ سے اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ استغاثہ ہوتا ہے۔ تو خیر طلب کرنا یا شر سے پناہ مانگنا بہت شدت کے ساتھ ہوتا ہے، فریاد کرنا جس کو ہمارے کہا جاتا ہے وہ استغاثہ میں ہوتا ہے۔ تو اذ تستغیثون ربکم، اللہ نے کہا جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، تو مصیبت میں مدد کے لیے یا مصیبت سے نجات کے لیے اللہ سے فریاد کرنا، تو دعا اللہ ہی سے کی جائے گی اور مدد اللہ ہی سے مانگی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو کیا ہم لوگوں سے مدد نہ لیں؟ دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، کام میں والد صاحب کچھ کر رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں، تو کیا نہیں کرنا چاہیے مدد؟ یہ شرک ہے؟ نہیں، انسان کے بس میں جو ہے اس میں دوسرے سے مدد مانگنا یا اس کی مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، لیکن ایسی چیز میں مدد مانگنا جو اس کے بس میں نہیں ہے، یا ایسے سے مانگنا جو نہیں کر سکتا ہے، تو یا تو یہ جہل ہے یا تو شرک ہے۔ جیسے ایک انسان بتوں سے مدد مانگے، تجارت میں برکت مانگے یا حفاظت مانگے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غیبی طریقے سے ان سے مدد چاہ رہا ہے، تو یہ چیز ان کی قدرت ماننے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ یہ کر سکتے ہیں، ایسا رزق میں برکت دے سکتے ہیں یا اس کی حفاظت کر سکتے ہیں یا دشمنوں کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے لوگ مشرکین پیڑ پہ تلوار لٹکاتے تھے یہ سمجھ کے کہ یہاں یہ کریں گے تو ہم جنگ جیتیں گے، شرک ہے یہ، اس طرح کا تبرک شرک ہے۔ کڑے لوگ رکھتے ہیں درگاہوں پر یا بتوں کے پاس اور یہ سمجھتے ہیں کہ کڑا ہم نے پہن لیا تو ہماری سیکیورٹی ہوگی، شرک ہے یہ۔ اس طرح کی مدد اور حفاظت غیبی طریقے سے جو اس کے بس میں نہیں ہے، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، اس سے مانگ رہا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ لیکن ایک انسان جیسے مثلا بوریا اٹھا رہا ہے اور نہیں اٹھ رہا ہے، اس سے کہا بھائی صاحب ذرا یہ آئیے، کیا ذرا تھوڑا اٹھانے مدد کیجیے، مدد کیجیے، کیا وہ اٹھا سکتا ہے؟ ہاں۔ تو اس طرح سے جو اس کے بس میں ہے یعنی عادتاً مخلوق وہ کر سکتی ہے، اس سے مدد مانگنا غلط نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی دوسرے آدمی کا بھائی میرے بس کی بات نہیں، میرے پیٹ میں تکلیف ہے، نہیں اٹھا سکتا میں، تو کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں، عادتاً انسان کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی نہیں بھی کر سکتا ہو، بھائی میرے بھی بس کی بات نہیں ہے اور ایک تیسرا آدمی چاہیے، تو عادتاً مخلوق جو کر سکتی ہے اس سے وہ چیز طلب کرنا، اس میں مدد مانگنا، یہ شرک نہیں ہے. لیکن ایسی چیز میں مانگنا جو مخلوق نہیں بلکہ صرف خالق کر سکتا ہے، تو ایسی چیز میں مدد مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے. ایسی چیز میں مدد مانگنا شرک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور حقیقی مدد اللہ کرتا ہے، مخلوق جو کرتی ہے وہ اللہ کی توفیق سے کرتی ہے. کوئی بوجھ اٹھانے میں آپ کی مدد کر رہا ہے، اس کو قوت دینے والا اللہ ہے، وہ اپنے طور پر نہیں کر رہا ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مخلوق بھی جو مدد کرتی ہے وہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتی ہے. تو جو چیزیں اللہ کر سکتا ہے، اللہ ہی کے بس میں ہیں، وہ مخلوق سے طلب کرنا جائز نہیں ہے. جسے رزق میں برکت مثلا، اس میں کہ کوئی بھی چیز میں مدد مانگنا، ایسی چیز مانگنا جو مخلوق نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ چیز توحید کے خلاف ہے. آخری چیز بتا رہا ہوں اور یہ چیز انشاءاللہ بقیہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. قربانی کس کے لیے کرنی چاہیے؟ قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اے نبی آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، اور وَانْحَرْ جانور ذبح کیجئے، قربانی کیجئے، وہ بھی اللہ کے لیے. نحر عربی زبان میں عموماً اونٹ ذبح کرنے کے لیے آتا ہے، ایک ہوتا ہے ذبح اور ایک ہوتا ہے نحر، لیکن بعد میں عموماً نحر کا لفظ ہر قربانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اصلاً یہ جو ہے یہ اونٹ ذبح کرنے کے لیے ہے، لیکن ساری قربانیوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، اور قربانی بھی کرو اپنے رب ہی کے لیے. معلوم ہوا کہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن بعض لوگ بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور بعض لوگ قبروں پر جا کر ذبح کرتے ہیں اور ان کی خوشنودی چاہتے ہیں، کندوری. تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ بابا خوش ہوں گے، یا کوئی بت ہے وہ بت خوش ہوگا. خوش ہو کے کیا کرے گا؟ دنیا میں مسائل حل کرے گا، یا خوش ہو کے گھر میں برکت ڈالے گا. تو یہ جو عقیدہ ہے یہ شرک ہے. غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، دو چیزیں یاد رکھیے، ایک ہے ذبح کرتے وقت نام اللہ کا لینا، اور دوسرا ہے ذبح میں رضا کسی اور کی چاہنا یا اللہ کی چاہنا. تو بعض اوقات آدمی بسم اللہ واللہ اکبر جانور پر ذبح کرتے وقت کہتا ہے، لیکن وہ ذبح کس کے لیے کر رہا ہے؟ بابا کے لیے. تو یہ دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اللہ کا نام لیا جائے، دو اللہ کے لیے کیا جائے. دونوں کا انتظام ضروری ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کرتا ہے، شرک. اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نام سے کرتا ہے، تب بھی شرک ہے. کیونکہ مقصود کیا ہے؟ بتوں کی رضا، قبروں کی رضا، قبر والے مدد کریں گے، خوش ہو جائیں گے. عبادتی عمل جیسے نماز کسی اور کے لیے نہیں پڑھ سکتے ہیں، ویسے ہی قربانی کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے ہیں. بطور تعبد کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں ہے. یہ قربانی کر کے اس سے خوش ہوں گے وہ؟ نہیں. اس کی خوشی کے لیے، اس کے قرب کے لیے قربانی کرنا، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنا، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنا، یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. تو اللہ کے نام سے ہو، اللہ کے لیے ہو. تو اس کو بچے کو یہاں پر یہ سمجھانا ہے کہ جو بتوں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں یا قبروں پر چڑھاوے جانور ذبح کرتے ہیں، یہ اسلام میں حرام ہے. قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. جیسے نماز اللہ کے لیے ہے، ویسی قربانی بھی عبادت ہے، وہ بھی اللہ کے لیے ہے. اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قربانی نہیں کر سکتے. اب بچہ پوچھے گا، لیکن وہ جو ہے نا، وہ سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہے، تو ذبح کرتے ہو تو جو قصائی ہوتا ہے، قصاب ہوتا ہے، تو نام لیتا ہے. تو یہ بتانا ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، لیکن فلاں کی طرف سے ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان محمد و آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آپ کے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہے، ان کا نام جو لیا گیا ان کے لیے نہیں، ان کی طرف سے، ان کی طرف سے اللہ کے لیے، یہ نہیں کہ ان کے لیے، تو یہ یاد رکھیں نام لے، جیسے بولتے ہیں نا اللہ کے نام سے پوری قربانی میں تو نام لیتے نا سارے گھر والوں کا، تو سارے گھر والوں کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی اپنا اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، یا ایک جانور میں جب حصہ لیتے ہیں تو سارے لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے تو ان کے نام لیے جاتے ہیں، تو کہتے دیکھو جانور ان کا نام لیا گیا، ان کا نام جانور پر نہیں لیا گیا، ان کی طرف سے وہ قربانی کی گئی اس لیے ان کا نام آیا، لیکن ہے اللہ کے لیے، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر، تو یہ اللہ کا نام لینا ذبح کرتے وقت ہے، لیکن وہ ان کی طرف سے، یہ فرق یاد رکھیں تاکہ کنفیوز نہ ہو اس میں۔ تو یہ 10 باتیں ہم نے آج سیکھی، میں سمجھ چاہتا تھا کہ پورا مکمل ہو جائے، لیکن بات سمجھانے میں بعض اوقات آسانی میں، آسان کرنے میں تفصیل آتی ہے، تو کوشش کریں گے کہ اگلے جو بھی دروس وہ بھی تیزی سے ہوں، لیکن اتنی تیزی بھی مناسب نہیں کہ حاصل مقصود حاصل نہ ہو، مقصود حاصل نہ ہو، تو یہ بھی ضروری ہے، تو ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ ہم مواد مکمل کریں، لیکن یہ چیزیں چونکہ عقیدے سے متعلق ہیں اس لیے اس میں ایکسپلینیشن زیادہ ہوگا، آنے والے جو معاملات ہیں اس میں اجمالی طور پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جس میں اخلاق اور آداب سے متعلق چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑا اس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ آپ کچھ کا کچھ اس کو نہ سمجھا دیں، اس کے لیے عقیدے کے تعلق سے تھوڑا باریکی بھی ہے اور اس لیے اس کو سمجھانا بھی پڑ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، یہ 10 باتیں ہم نے سیکھی اور اس کو آپ یاد کریں، انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے 10 میں دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔